وہ جو آیت مشہور معروف آیت ہے فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میں اس کاذبین پر گفتگو تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں اور پھر آگے بڑھاؤں گا اپنی گفتگو کو. دیکھیے کہ توجہ کیجئے کہ سنت ہے کیا اور رسول کی نگاہ ہے رسالت میں سنت کا وارث کون ہے. آیت آئی, اچھا ٹھیک ہے, نصارہ آئے کہا کہ بھائی ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام عیسائیت کو یہودیت کو دین مانتا ہے, زرتشت جناب زرتشت کے ماننے والوں کو اسلام ایک دین مانتا ہے, دین آسمانی مانتا ہے, ان کا یہودیوں کا عیسائیوں کا اور زرتشتیوں کا احترام ہے, نہ صرف ان کا بلکہ ہندوؤں کا بھی احترام ہے, سکھوں کا بھی احترام ہے. ہماری حدیث ہے کہ لے کل قوم نکاح, ہر قوم سکھ ہے, ان کی شادی ہوتی ہے اپنے طریقے کے مطابق, تو اسے اسلام میاں بیوی مانتا ہے. یہودی اگر اپنے طریقے کے مطابق نکاح کرے تو اسلام اسے میاں بیوی مانتا ہے. اگر ہندوؤں میں جو میراث کا مسئلہ ہے وہ تقسیم ہو تو اسلام اس کا احترام کرتا ہے اور اسلام اسے تمام طرح سے مانتا ہے, جو جو ان کی رسم و رواج ہے اسے اسلام مانتا ہے, تمام ادیان کا اسلام احترام کرتا ہے. لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی تم سب کے دین ہیں, اچھی بات ہے, ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ہمارا مذہب یہ ہے, ہمارا نظریہ حیات یہ ہے. آئی آیت, لے کر جاؤ حبیب انہیں, اپنے بچوں کو لاؤ, یہ اپنے بچوں کو لائیں, اپنی عورتوں کو لاؤ, وہ اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنی جانوں کو لاؤ, یہ اپنی جانوں کو لائیں, اور اس کے بعد ثم نبتہل, ابتہال کا مطلب ہے گڑ گڑا کر دعا کرنا, ثم نبتہل, گڑ گڑا کر دعا کریں گے, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ قرار دیں گے اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. آیت میں کہا نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم اللہ کی کہیں گے لعنت ہو جھوٹوں پر. نصارہ نجران بھی یہ کہیں اور حبیب تم بھی یہ کہنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے سب سچ بولنے والے تھے, لیکن میں نے عرض کیا نا کہ ایک دفعہ ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی میں سچا آدمی ہوں, آپ سچے آدمی ہیں, آپ سب حضرات سچ بولتے ہیں, میں سچ بولتا ہوں, انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہو کہ سچ بولتے ہیں, لیکن دیکھیے پروردگار عالم کو جس سچائی کی ضرورت ہے وہ سچائی ہے کہ جو نبی کریم سے براہ راست متصل ہو, وہ سچائی کہ جو سنت کی گہرائیوں سے بلند ہو کر اس دنیا میں آئے اور منصہ ظہور و شہود پر آئے, خدا کو اس سچائی کی ضرورت ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی انسان اپنے گفتار میں سچا ہو, کردار میں سچا ہو, افکار میں سچا ہو, اور اتنا سچا ہو کہ خواب میں بھی کبھی کسی گناہ کو انجام نہ دے, خواب میں بھی گفتگو کرے تو سچا ہو. کیا خدا کو یہ سچائی چاہیے؟ نہیں, سچائی اس سے کہیں آگے کی. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جو دنیا کے تمام مراتب میں آخرت کے تمام مرتبوں میں یہ بندہ سچا ہو. یعنی کس حد تک سچا ہو؟ اس حد تک سچا ہو کہ جب یہ گھرانہ روٹیاں دے کسی کو پتا نہ ہو آیت اتر آئے, اور رسول خدا اگر پوچھیں کہ کل رات تم لوگوں نے کیا کام کیا تھا, بھائی رسول جانتے ہیں لیکن دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں, آیت رسولی پر تو اترے گی, جس پر آیت اترے گی کیا وہ نہیں جانتا ہوگا کہ کیا کام کیا تھا؟ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو کل کیا کام کیا تھا. یعنی پروردگار عالم مخفی رکھتا ہے اپنے بندوں کے مقامات کو اور پھر ایک دفعہ آیات کے ذریعے کھولتا ہے. اور یہ فرید الدین عطار نیشاپوری کا شعر بڑا عجیب شعر ہے. یہاں پر اب گفتگو آگے روٹیوں کی تو سن لیجیے مجھ سے, فارسی میں شعر ہے, کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں, سنان کا مطلب کیا ہے آپ سب جانتے ہیں, نیزہ, سنان یعنی نیزہ, اور سے نان یعنی تین روٹیاں, سے یعنی تین اور نان یعنی روٹیاں. اب یہ سنان کے لفظ سے استفادہ کیا ہے انہوں نے اس کے ہم وزن ہونے سے. فرماتے ہیں کہ گزشتے زین جہان, اس دنیا سے کہیں آگے چلی گئی ہے, کون کس کی بات, گزشتے زین جہان وصف سنانش, علی کے نیزے کی اگر تم کاٹ پوچھتے ہو, علی کے ذوالفقار کے بارے میں اگر تم پوچھتے ہو تو علی کے ذوالفقار کا ذکر اس دنیا سے کہیں آگے جا چکا ہے. اور کہا گزشتے زون جہان وصف سنانش, اور اگر علی کی تین روٹیوں کی بات کرتے ہو تو اس دنیا سے بھی کہیں آگے ذکر جا چکا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی ابن ابی طالب نے جو زمین پر روٹیاں دی تو یہ مت سمجھنا کہ اس کا اجر کتنا ہے. جبرائیل کو پتا ہوگا, میکائیل کو پتا ہوگا, اسرائیل اور اسرافیل کو پتا ہوگا, ملائکہ مقربین کو پتا ہوگا, انبیاء کو پتا ہوگا. فرماتے ہیں کہ گزشتے زون جہان بس میں سنانش علی ابن ابی طالب کی تین روٹیاں اس دنیا سے بھی کہیں آگے گزر چکی ہیں. وہ دنیا کہاں ہے؟ وہ دنیا فردوس ہے, وہ دنیا ارم ہے, وہ دنیا ملکوت ہے, وہ دنیا غیب ہے. غیب سے بھی آگے کا مرتبہ کیا ہے؟ غیب الغیوب ہے. یعنی پروردگار عالم کی ذات کا وہ مرتبہ, پروردگار عالم کی ذات کی وہ قدرت, وہ علم, وہ حیات کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے خود خدا کے. یعنی جس کے صدقے اور خیرات کا مرتبہ یہ ہو کہ جب وہ صدقہ اور خیرات کرے تو پروردگار عالم خود دریافت کرے, بیچ میں جبرائیل کو بھی نہ آنے دے, سوچئے کہ اس کی سنت کا علم کتنا ہوگا. گئے مباہلے کے لیے, بجا اللہ عنت اللہ علی الکاظمین. بھائی مدینے میں اتنے لوگ تھے اور بڑے زبردست لوگ تھے, یہ لوگ بدر اور احد میں لڑ چکے تھے, گھروں کو چھوڑ کے یا اصحاب ہجرت کر کے آ چکے تھے, تو کیا یہ سچے نہیں تھے؟ نہیں, یہاں پر سچائی کچھ اور طرح کی چاہیے. کون سی سچائی؟ فنجع لعنت اللہ علی الکاظمین. کون سی سچائی؟ آیت, کم از کم میری ناقص عقل کے مطابق, میری کمزور عقل کے مطابق اور ناقص علم کے مطابق میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آیت کس طرح کی سچائی کی بات کر رہی ہے. یقیناً آیت کے بیان میں کل شیء ہے, لیکن ہمارے لیے تھوڑی ہے, اس کے لیے ہے جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے اور ایک دن آئے گا. کہا کہ دیکھو فنجع لعنت اللہ علی الکاظمین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جھوٹے کیسے جھوٹے تھے کہ جن پر لعنت بھیجنی تھی. لیکن امام فخر الدین رازی, امام زمخشری اور امام بیضاوی, ان تینوں نے اپنی تفسیر میں جس انداز سے گفتگو فرمائی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی سمجھ میں آ گیا سچائی کون سی چاہیے تھی. امام فخر الدین رازی نے بڑی عجیب بات کی اپنی تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ذیل میں, کہا کہ نبی لے کر نکلے. میں پورا قصہ نہیں پڑھوں گا. قصے کو جناب فخر رازی نے بڑے تمتراق کے ساتھ اور بڑے کرفر کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. ایسا نہیں کہ بس اب یہ ہمارا لفظ سیکھا ہوا گھر کا کہنے دیا, لہما لامی میں گزر گئے ہو, لب جھب میں گزر گئے, تو چل میں آیا. ایک ایک گوشے کو واضح کرتے ہوئے جناب فخر رازی نے اس واقعے کو لکھا ہے. میں اس واقعے کو پورا نہیں پڑھنا چاہ رہا. جب گئے تو کہا کہ دیکھو نبی کریم نے کہا اذا دعو تو فامن, اے حسن, اے حسین, ابھی میرے الفاظ ہیں, اے فاطمہ, اے علی مرتضی, اذا دعو تو جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. بھائی وہ آمین, وہ آمین کہ جو نبی کریم کی دعا کو سہارا دے کر ملکوت تک لے جائے. یا تو یہ مانیے کہ نبی کریم کو آمین کی ضرورت نہیں تھی, لغو کام کیا. وہاں کہہ چکا پیغمبر ان تتبع الا ما یوحى الی, میں سوائے اس کے جو وحی آتی ہے کسی کی اتباع نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے وحی آئی تھی کہ حبیب یہ ظاہری آیت آ گئی ہے, لیکن دیکھو فاطمہ, حسن, حسین اور علی کو ساتھ لے کر چلنا, ان کی آمین کی تمہیں ضرورت ہے. یعنی فاطمہ کی سچائی کا مرتبہ یہ ہے کہ جو رسول کی سچائی کا مرتبہ تھا. اگر تاریخ میں تعریف کی جاتی ہے کہ مکے کے کفار صادق اور امین کہا کرتے تھے, تو جس طرح سے نبی کریم صادق اور امین ہے اسی طرح سے فاطمہ کی صداقت اور امانت بھی ہے. وہ آمین کہ جو رسول خدا کی دعا کو سہارا لے کر, کون خدا؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات سورہ یاسین کی آخری آیت کہ جس کی جانب تمام چیزیں جاتی ہیں اور تمام کی تمام ملکوت جتنی بھی کائنات میں وجود اور عدم میں چیزیں ہیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. کون خدا؟ وَإِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. حبیب تمام کی تمام چیزیں تیرے خدا کی جانب جاتی ہیں. کون خدا؟ وَإِنَّا إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. حبیب ہر چیز تیرے خدا کی طرف لوٹ کر آئے گی. کون خدا؟ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. اے تمام بنی نوع انسان, آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں انسانوں, تم سب پروردگار کی جانب لوٹ کے جاؤ گے. سب کو پروردگار کی جانب آنا ہے. کون پروردگار؟ وہ پروردگار کہ جس نے قرآن کی آیاتوں کو بھیجا, کتاب فصلت آیاتوں. وہ پروردگار کہ جس نے کتاب کو نازل کیا, آیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ نازل کیا. اس پروردگار کی جانب سے آیات نازل ہوئی جو حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے. وہ پ پروردگار جب آخری پیغمبر کو وہ پیغمبر کہ جس کو پروردگار نے سورہ بندج میں یہ کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ہم نے اپنے حبیب پر کچھ وحی کی جو ہمیں وحی کرنی تھی. اب وحی کیا ہوئی یہ سمجھ میں ضرور آتا ہے کہ جو چیز بھی ہوئی وہ سچی تھی اور صداقت پر مبنی تھی. بھائی صداقت پر مبنی تھی. جب صداقت پر مبنی تھی تو جو وحی ہوئی وہ نبی کریم کی ذات کی گہرائی کے مطابق تھی یا نہیں؟ نبی کریم کی ذات اتنی گہری تھی کہ پروردگار نے یہ بتلانا مناسب نہیں سمجھا. ہم کیسے بتلائیں تمہیں, لفظوں کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. مثال ہمیشہ دیتا آیا ہوں میں, بھائی شہد کی مٹھاس کو آپ نہیں بتا سکتے, شہد کی مٹھاس کو آپ نہیں بتا سکتے جس نے شہد میں کھایا ہو. اب بتاتے رہیے, مقالے لکھتے رہیے, آپ لکھتے رہیے صفحے کے صفحے سیاہ کرتے رہیے, نہیں سمجھ میں آئے گا کسی کے. تو پروردگار کیسے بتائیں؟ تو پروردگار نے کہا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, وحی کی اس نے جو وحی کر دی. اس کا مطلب یہ کہ جو وحی آئی یہ پیغمبر اکرم کی شخصیت کا عمیق ترین نمونہ تھی. بہت توجہ کیجئے گا, یعنی یہ پیغمبر اکرم ایسا ہے کہ یہ اب خضر اور موسیٰ کا مرتبہ نہیں ہے, یہ پیغمبر اکرم کا مرتبہ ہے. جو وحی حبیب تم پر کی وہ کر دی, یعنی پیغمبر اکرم کی رسالت کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ پروردگار عالم جب پیغمبر پر کی گئی وحی پر گفتگو کرے تو نہ بتلائے کہ کیا کیا, بس یہ بتلائے کہ وحی کر دی. ایسا پیغمبر اکرم ایسے ختمی مرتبت کے جن کا مقام یہ ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اس کا مقام یہ ہے, اسے بھی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہے. بقول امام فخر الدین رازی, اذا دعوت فامنوا, جب میں دعا کروں تم آمین کہنا. یعنی اس چیز کی دو شرطیں ہیں. کیا مطلب؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نماز آپ سب؟ الحمدللہ یقیناً پڑھتے ہوں گے اور پڑھتے ہیں. وضو کر لیا, بہت صحیح, بالکل قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیے اور نماز پڑھیے بڑی زبردست قرآت کے ساتھ. جتنے عرب زبان دنیا میں لہجے ہیں, مصری, عراقی, حجازی, سب لہجوں کے ساتھ نماز پڑھیے, قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھیے. اچھا قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیے. آپ زمزم سے وضو کیجئے, لیکن کسی کا نعوذ باللہ غزبی لباس پہن لیجئے. اچھا وضو کریے لیکن لباس نجس ہو. وضو کریے کسی کا مسلح اور اٹھا کے لے آئے ہو آپ حضرات, ایسا نہیں کریں گے, مثال دے رہا ہوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت کچھ شرائط جمع ہونی چاہیے. جب جا کر یہ نماز بلند ہوتی ہے, پروردگار کی بارگاہ تک پہنچتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو امت کے لوگوں, کبھی بھی نبی کریم تک پہنچ جاؤ تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم دین تک پہنچ گئے. تم جب تک فاطمہ کے دروازے سے نبی اور امام بیضاوی نے اور امام زمخشری نے عجیب بات کی, کہا کہ آیت نے کہا تھا دیکھو تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم, سب سے پہلے بچوں کی بات آئی, پھر عورتوں کی بات آئی, پھر اپنی جانوں کی بات آئی. تو عجیب بات کی, کہا کہ یہ بتلایا کہ دیکھو حبیب ان کا تم سے تعلق کتنا گہرا اور شدید ہے, اور آخر میں سب سے نفس کی بات کی اور یہ کہا. اب میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, اس پر گفتگو نہیں کروں گا. کہا کہ کیونکہ یہ سب سے پہلے ہے تو گویا ابنانا اور نسانا تمہاری عورتیں اور تمہارے بچے ڈھال ہیں, سپر ہیں تمہاری نفس کی, یعنی کہ مقام وجودی علی ابن ابی طالب اتنا بلند ہے کہ جس کی ڈھال صدیقہ کبریٰ ہے, جس کی ڈھال حسن اور حسین ہے. اب سمجھ میں آیا واقعہ کربلا کا مقصد؟ جب امام بیضاوی کہہ کر چلے گئے کہ انفسنا کی ڈھال حسین ہے, تو اب حسین جو کام بھی کریں گے وہ مقام مرتضوی کو بچانے کے لیے ہے. ایک دفعہ اور بھیج دیجیے سلوات. تو اب آپ کربلا کے بارے میں جتنی تحقیق کرتے رہیے, یہ وجہ تھی, وہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی. امام بیضاوی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, امام زمخشری کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ فدا ہیں انفسنا کے سامنے. انفسنا کے مقام پر کس کو رکھا؟ مولا کائنات کو رکھا. یعنی فاطمہ حسن اور حسین سپر ہے, ڈھال ہے مقام مرتضوی و علوی کی. اچھا یہ مقام فاطمہ کو ملا کیسے؟ آپ میں سے کوئی اٹھ کے اگر یہ کہہ دے مولانا کیا آپ کو پتا ہے یہ کیسے ملا, میری اوقات کیا؟ دیکھیے جب تک قرآن کی آیات نہ ہو حدیث نہ ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دو باتیں ہیں یہاں پر, الحمدللہ اپنے مقرر وقت پہ آج یہ معجزہ شاید رونما ہو جائے کہ مقرر وقت پہ مجلس ختم ہو جائے. دیکھیے پروردگار عالم نے عجیب انداز سے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. بڑی توجہ کیجیے گا, بخدا انسان ہزاروں دفعہ دسیوں دفعہ آیت پڑھتا ہے نہیں سمجھ میں آتی, اپنی بات کر رہا ہوں کہ کیا کیا اس سے مطلب نکالا جا سکتا ہے, لیکن یہ ایمان ہے میرا کہ آپ حضرات کیونکہ یہاں پر آتے ہیں سننے کے لیے تو خدا آپ کے خاطر میرے منہ سے الفاظ نکلواتا ہے, ورنہ نہ میرا ذہن ایسا ہے کہ میں یہ باتیں کر سکوں, نہ میرا علم اتنا ہے کہ میں یہ باتیں کر سکوں, نہ میرا قلب اور نہ میری روح میں طاقت ہے. کہ دیکھیے عجیب آیت ہے اور یہ مجلس کا صدقہ ہے اور آپ حضرات کی دعا ہے, یہ مجھے یقین ہے, کیونکہ جناب سیدہ چاہتی ہیں کہ ان کے بابا کے فضائل نشر ہوں, ان کے فضائل نشر ہوں, ان کے بچوں کے فضائل نشر ہوں, کیونکہ سیدہ چاہتی ہے. اس لیے ہم صاحب مہروں کی طرح ہے, ایک مہرہ شاہ ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے, تو اب اگر شاہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں بادشاہ ہوں تو اسے ترشا کسی نے ہے اس نے بادشاہ بنا دیا, ورنہ مادہ سب کا ایک ہے, سب لکڑی کے مہرے ہیں, کوئی ظاہری چیز دیکھ کر محروم نہ ہو جائے کہ صاحب یہ شاہ ہے, یہ شاہ شطرنج کی بساط کی حد تک ہے. اب اردو شاعری میں ادب میں یہ مثال دی جاتی ہے, میں کیا کروں, تو مادہ سب کا وہی ہے, تراشنے والے نے یوں تراش دیا. اگر مہرا اپنے پر غرور کرنے لگے تو یہ اس کی بڑی حماقت ہوگی کہ میں شاہ ہوں, اس شطرنج کی بساط کے باہر نہ کوئی شاہ ہے نہ وزیر ہے. تو دیکھیے الہی سورہ فاطر میں اعلان ہوا, الہی یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہوتا رہتا ہے کلمہ طیب, وہ پاک کلام ہوتا ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہوتا رہتا ہے, والعمل الصالح یرفعہ, اور نیک عمل اسے اور رفعت دیتا ہے بلندی دیتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اس کی جانب کلمہ طیب بلند ہوتا رہتا ہے. کلمہ طیب یعنی اب ترجمہ یہی ہے, اس کے علاوہ کیا کروں, کہ پاک کلمہ اس کی جانب جاتا رہتا ہے اور عمل صالح اسے بلندی کی طرف جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا, یعنی کلمہ طیب جاتا ہے پروردگار کی طرف, خود قرآن کہہ رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب, فقط اور فقط اسی کی جانب کلمہ طیب جاتا ہے, لیکن کس کی مدد سے, والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح مدد کرتا ہے کلمہ طیب کی اسے لے جانے کے لیے. تو بھائی مجھے بتائیے کہ رسول جب دعا کریں گے یہ کلمہ طیب ہے یا غیر طیب, جب رسول کہیں گے پروردگار ان پر لعنت ہو تو یہ کلمہ طیب ہے یا نہیں, اگر یہ کلمہ طیب ہے تو اسے پروردگار کے پاس جانا ہے. اور قرآن نے سورہ فاطر میں یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو جب بھی کلمہ طیب اس کی جانب جاتا ہے ایک عمل صالح ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ فاطمہ کی حقیقت کیا ہے, فاطمہ عمل کا نام ہے پیغمبر کے. فاطمہ زہرا پیغمبر کے عمل کا نام ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب, پر پیغمبر اکرم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ کلمہ طیبہ ہے, ایک عمل ہے جو اسے اوپر لے کر جائے گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ کیسے پڑھ گئی نبی کریم سے, بھائی خود نبی کریم نے اس مسئلے کو حل کر دیا, امام بخاری لکھ کر چلے گئے بذات منی, دیکھو میرا ہی تو عمل ہے جو میرے کلمے کو اوپر لے کر جا رہا ہے. ایک درود بھیجیے بی بی کی بارگاہ میں, تو دیکھیے یہ ہے شان صدیقہ کبریٰ کہ وہ سچائی جو چاہیے وہ موجود ہے. اور سورہ لیل میں بڑے خوبصورت انداز سے پروردگار نے کہا, بھائی دعا قبول ہونا حضور ایک نعمت ہے یا نہیں, دعا قبول ہونا نعمت ہے. پروردگار فرما رہا ہے سورہ لیل میں کہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى, قانون دے دیا پروردگار نے ایک, اور بڑے خطرناک الفاظ میں قانون دیا, وما لأحد عنده من نعمة تجزى, پروردگار کی بارگاہ میں کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے کسی قسم کی نعمت کا کہ جس پر پروردگار اسے ثواب دے. مالک کل ہے, جناب زکریہ سے کہہ دیا زکریہ درخت کی کھو میں بیٹھے تھے, حکم ہوا چھپ کر بیٹھ جاؤ, دشمن آیا آری سے کاٹا, وہی آئی. زکریہ، اب یہ میرے الفاظ ہیں، اگر اف بھی کیا تو رسالت چھین لیں گے. یعنی آری سے کٹ رہے ہیں زکریہ. خدا جانتا ہے انبیاء کے مقامات کو کیا تھے. ہم اور آپ تو گرد راہ بھی نہیں ہے، کسی بھی کی اگر تو رسالت کو چھین لیں گے. زکریہ خاموش، آری سے کٹ گئے، سی نہ کیا. پیغمبر کے سامنے، پیغمبر ایک گزرے پیغمبر پرانے، نہ کہ نبی کریم، رسول ہے، نبی ہے، باپ سامنے آیا، احترام نہیں کیا. فرشتے نے آ کر کہا اپنا ہاتھ کھولو دیکھو، کہا دیکھا نور نظر آ رہا ہے، کہا نہیں نور جا چکا ہے، کہا باپ کا احترام نہیں کیا تھا، تمہاری نسل سے رسالت چھین لی گئی. بھائی یہ پیغمبر ہے، اب ان سے رسالت چھین لی، اب کسی کی نسل میں پروردگار 8-10-11 اماموں کو رکھ دے تو یہ وہ جانے بھائی وہ نسل کس مرتبے پر ہے، ہمیں کیا پتا. اب کسی کی نسل میں نہ یہ کہ صرف عالم کل رکھے، قرآن کا حصار اس کے دل میں ہو، لیکن نہ صرف یہ بلکہ ایسی ہستی کو رکھے کہ جس کے پیچھے عیسیٰ آ کر نماز پڑھے. تو یہ اس کے کرشمے ہیں، یہ اس کی مصلحتیں ہیں اور یہ اس کے کام ہیں. پروردگار نے اعلان کیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَتٍ. دیکھیے کہ عربی میں وَمَا لِأَحَدٍ نہیں ہے کسی کے لیے بھی، عِنْدَهُ پروردگار کی بارگاہ میں، من نعمتٍ کسی بھی قسم کی نعمت کسی کے لیے بھی ہے ہی نہیں جس پر پروردگار اس نعمت کی جزا دے. اِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى، مگر یہ کہ جو بغیر کسی چشم داشت کے، بغیر کسی توقع کے، صرف اور صرف پروردگار کو دیکھ کر اس عمل کو انجام دے. جس نے پروردگار کو دیکھ کر عمل کو انجام دیا اس کے لیے نعمت ہے ہماری بارگاہ میں، اور کسی کے لیے نعمت نہیں ہے. تو یہی تو میں کہتا ہوں حضور کہ مسلسل دعا کرتے رہیے کہ جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے، آپ کے یہ قدم جو اٹھ رہے ہیں یہاں پر، خدا انہیں جناب سیدہ کے صدقے میں انہیں اپنی بارگاہ میں سخت اور ضبط فرمائے. میری یہ ذاکری، میری کیا اوقات، ذاکری کی کیا اوقات، حقیر ترین، اس کو بھی پروردگار ضبط و ضبط فرمائے. جو لوگ گزر گئے انہیں جزیل عطا فرمائے، جو موجود ہیں. یعنی بہرحال دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، ورنہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم واقعی پروردگار کے لیے کام کر رہے ہیں یا یہ امامہ ایک بت بن گیا ہے جس کی میں پرستش کر رہا ہوں. کہ صاحب میں اپنی ذات کے لیے، کوئی نہیں جانتا، یہ قیامت میں پتہ لگے گا. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کے لیے بھی پروردگار کی بارگاہ میں کسی قسم کی کوئی نعمت نہیں ہے جس پر اسے پروردگار کوئی جزا دے سکے، کوئی ثواب دے. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى، بجز یہ کہ، مگر یہ کہ جو صرف اور صرف خالصتاً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اللہ کو نظر میں رکھ کر کوئی کام کرے، یہ نعمت ہے اس کے لیے. اچھا تو اب مجھے بتائیے کہ جس حد تک بھی صداقت ہوگی انسان میں، قول میں، فعل میں، جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں میں ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی، 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، میں کہتا رہا ہوں واجب قربتاً اللہ، لیکن اگر تھکا ہوا ہوں اور میں سو جاؤں اور آپ دیکھ رہے ہوں، کہوں گا آج تو مجبوراً نماز پڑھنی پڑے گی. خالد نے حال میں یہ صاحب آتے ہیں، اگر دیکھ لیا کہ مولانا نے نماز نہیں پڑھی تو کل سے مجلس میں نہیں آئیں گے، رش کم ہو جائے گا، تو مجبوراً نماز پڑھ لوں گا. پھر کہوں گا خدایا اب تو اٹھ ہی گیا ہوں، قبول کر لے اسے، اب تو یہ اس کی وجہ سے اٹھا تھا لیکن اب تیری وجہ سے ہے. تو دیکھیے میرا انگیزہ، میری نیت مخلوط ہو گئی. بہت سے کام انسان کرتا ہے معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، اچھا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر پروردگار کسی کو یہ کہے کہ اس کا کام، اس کی نیت خالص ہے، اس کے دل میں سوائے میرے کچھ نہیں، تو یہ سوچئے صداقت کا کیا مرتبہ ہوگا. یہ صداقت کا وہ مرتبہ ہے کہ جس کے بعد اب کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیے کوئی نعمت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ نبی کی دعا کا قبول ہونا نبی کے لیے نعمت ہے یا عذاب؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، نبی کی دعا کا قبول ہونا نبی کے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ بالکل نعمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی، اس آیت کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ آپ نے کیا بات ہے، اس آیت کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے دل میں خدا تھا، ہمیشہ خدا رہا، اور کبھی پیغمبر اکرم نے غیر خدا کی طرف نہ دیکھا. اسی کے ساتھ ساتھ اب سوچئے کہ وہ ہستی کہ جو پیغمبر اکرم کی اس دعا کو قبول کرنے کی نعمت پیغمبر اکرم تک پہنچائے گی، وہ ہستی کہ جو اس نعمت کو مکمل کروائے گی، وہ ہستی کہ جو اس نعمت کو مرحلے کمال تک پہنچائے گی, آمین کہہ کر. اب ذرا سوچئے کہ اس کی صداقت کا مرتبہ کیا ہوگا. تو ایسی صداقت چاہیے تھی آیا ہے موبائلہ میں خدا کو, ویسی صداقت نہیں چاہیے تھی جو عام مسلمانوں کے درمیان تھی. وہ صداقت کے جو متصل ہو نفس رسول سے, قلب رسول سے, باطن رسول سے, یعنی اس انداز کی ہو کہ سنت کی گہرائیوں کو سمجھ سکے. مرتبہ اس کا یہ ہو کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا کی منزل پر وہ بھی ہو, تو یہ مرتبہ ہے. اور اب اگر کوئی ہستی اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ انیس کہے, بڑا خوبصورت مصرع دیا ہے, بند ہے انیس کا, ایک طرف اکبر محروس ہے جوان نایاب, کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب, آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب, روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب, جس نے ان گیسوں میں رخ کی ضیا کو دیکھا, شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا. یہ سنت کی تجلی ہے, لیکن اس معنوں میں نہیں جس معنوں میں بقیہ لوگ ہیں. اور ظاہری تجلی اکبر کی سمجھنی ہے اگر, تو فرسان الحیجا کے مصنف نے لکھا ہے کہ جب اکبر گلی میں سے گزرتے تھے مدینے کی, تو لوگ چھتوں پر چڑھ کر دالانوں میں آ کر دیکھتے تھے, جس نے ان گیسوں میں رخ کی ضیا کو دیکھا, شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا. دیکھیے, جب جناب سیدہ نے بلال کی اذان سنی تو بلال کی آواز رسول کی آواز سے مشابہ نہیں تھی, غش کھا کر گر پڑی, کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو بابا رسول خدا کی زندگی میں سنائی دیتی تھی. ایک دفعہ سیدہ کا ذہن اس طرف گیا اور غش کھا کر گر پڑی, اذان نامکمل رہی. یہ شاید مسجد نبوی کی وہ اذان ہو کہ جو نامکمل رہ گئی, کبھی پوری نہ ہو سکی. مجھے نہیں سمجھ میں آتا, جب صبح عاشور علی اکبر نے اذان دی ہوگی تو فاطمہ کی بیٹی کے دل پر کیا گزری ہو. کچھ عجب نہیں کہ جناب زینب نے یہ کہا ہو, بیویوں سنو, تم میں سے جو بیویاں میرے نانا کی آواز نہ سن سکی, دیکھو سن لو, یہ نانا کی آواز ایسے ہی ہوا کرتی تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے جناب زینب سے کہوں گا, بیوی بس یہ آخری اذان ہے علی اکبر کی, اب ام لیلہ کا چاند خاک میں مل جائے گا, یہ چاند ڈوبنے والا ہے. بس ایک دفعہ عاشور کا سورج طلوع ہوا, دوست گئے انصار گئے, جب بنی ہاشم کی باری آئی تو ایک دفعہ اکبر آئے, عجیب انداز سے رخصت ہے. مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین نے کہا یا اکبر خود گئے پھوپھیوں کے خیمے میں گئے, جب پھوپھیوں نے دیکھا, بہنوں نے دیکھا کہ اکبر رخصت کے لیے جا رہے ہیں, تو کوئی بھی بی اما کا دامن تھام, کوئی قبا کا دامن تھام, ارحم غربتنا یا شبیع رسول ہے علی اکبر, ہماری غریب الوطنی پر رحم کرو. ہم کو جب رسول کی یاد آتی تھی ہم دیکھ لیتے تھے. ایزان گرامی, مجھے نہیں پتا خیمے میں کیا ہوا, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے, تاریخ میں لکھا ہے کہ اکبر کبھی باہر آتے تھے کبھی اندر جاتے تھے. ارے خیمے کا پردہ کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا, خیمے میں اتنا کوہرام مچا کہ علماء فرماتے ہیں ایک دفعہ حسین خیمے کے باہر سے پکارے, اے زینب دائی ہے اب اکبر کو نہ روکو, یعنی وہ کوہرام مچ گیا کہ حسین کو مداخلت کرنا پڑی. اکبر باہر آئے تو حسین نے کس طرح سے رخصت کیا, سینے سے لگایا گلے سے لگایا مجھے نہیں پتا, ایک دفعہ گھوڑے پر سوار کیا اکبر کو. اکبر میدان کی طرف گئے, واللہ حسین ابن علی نے مقاتل کے مطابق وہ کام کیا. خدا آپ کو حسین کی قبر کی زیارت کروائے, قبر شش گوشہ کی زیارت کروائے, پائے مبارک کی جانب علی اکبر کی قبر کی زیارت کروائے. بس ایک دفعہ جب اکبر گئے تو حسین نے اپنی محافل کو ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف دیکھا, اللہم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبهنا خلقا وخلقا ومنطقا لرسولك وكل ما اشتقنا الى زياره نبيك نظرنا الى وجهه. پروردگار گوار رہی ہو کہ اب وہ جوان جا رہا ہے جو کردار میں, گفتار میں, سیرت اور صورت میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. اور حسین نے اکبر کے مصائب پڑھے, وہ کل مشتقنا الى زیارت نبی نظرنا الى وجہ, اور مجھ کو جب بھی نبی کریم کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا, دل تڑپتا تھا نانا کو دیکھنے کے لیے, تو میں اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا. بس اکبر گئے, حملہ کیا, جہنمیوں کو واسطے جہنم کیا. آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا, اکبر دوبارہ گھوڑے کو ایڑ لگائی, رہوار کی راہ سے کھینچی اور دوبارہ خیام گاہ کی طرف آ رہے ہیں. اب خیام گاہ کی طرف آتے ہوئے حسین نے دیکھا, بیٹا کیا ہوا؟ کیا بتا, الحدید قتل الحدید قد اجدنی ولا تشقت قتلنی, تو بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, تو بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, ذرا کی سنگینی تکلیف دے رہی ہے. خلیلہ شربت من ماء سبیل, اکبر نے کیا